ومن قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صلوات الله عليه
وسلم.
إلهي نظام هدايت کے عنوان کے تحت گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں سورہ حجرات کی پہلی آیت کہ اس فرمان الہی کو پیش نظر رکھا گیا ہے جس میں مالک اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اللہ سے آگے نہ بڑھاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھاؤ. یعنی ٹھیک ٹھیک اطاعت پروردگار اور ٹھیک ٹھیک اطاعت محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے. میں نے اس سلسلے مجالس کے آغاز میں یہ گزارش کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ نظام ہدایت جس میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول آئے ہیں، ائمہ معین ہوئے ہیں، آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید آیا ہے، ہم کو عقائد کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ہمیں کن نظریات اور کن عقائد کو اپنانا ہے اور کن کو نہیں اپنانا ہے، ہمیں اخلاقی ہدایتیں دی گئی ہیں کہ ہمیں کون سی باتیں اچھی ہیں، عادتیں اچھی ہیں، خصلتیں اچھی ہیں ان کو اپنانا ہے اور کون سی باتیں، کون سی عادتیں، کون سی خصلتیں بری ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے. ہمیں خود اپنے اعمال، اپنے کاموں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان پر کنٹرول رکھنا ہے اور حکم الہی کی روشنی میں کنٹرول رکھنا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر حکم دین کیا ہے، حکم مذہب کیا ہے. اس نظام کی پابندی میں ہی ہمارا فائدہ ہے. اور اس نظام کی پابندی ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش رکھی کہ جب ہم اپنی عقل کے ذریعے اپنے خدا تک پہنچے اور ہم نے یہ پایا کہ وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ عدالت والا ہے، وہ رحمت والا ہے، تو پھر خود بخود ہماری عقل نے ہم کو اس سے آگے بڑھا کے نبوت و امامت تک پہنچایا، اور وہاں بھی ہم نے یہ پایا کہ وہ بھی علم و قدرت والے ہیں، وہ بھی رحمت و محبت والے ہیں، وہ بھی عصمت والے ہیں، وہ بھی غلطیوں سے پاک ہیں۔ جب ہماری عقل نے ان سب چیزوں کو سمجھ لیا اچھی طرح سے، اصول دین کی منزل میں اور عقائد کی منزل میں، یعنی میں اب اس سب کو سمیٹ کے کہوں کہ جب ہماری عقل نے یہ طے کر لیا کہ حاکم کون ہے، ہم نے طے کر لیا کہ ہمارا حاکم اللہ ہے، دنیا کسی کو مانے، ہمارا حاکم ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حاکم ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، دنیا کسی کو مانے، ہمارے حاکم ائمہ طاہرین کی طرف سے جو نظام حکومت قیامت تک کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی روشنی میں آنے والے علماء فقہا مراجع ہیں، ولی فقیہ ہیں، دنیا کسی کو مانے۔ جب ہم نے یہ بات اپنی جگہ طے کر لی، تب ہماری ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یہ طے کرنا کہ ہمارا حاکم کون ہے، اب اس کے بعد دوسری منزل یہ آتی ہے کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، حاکم کون ہے یہ طے کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ اس حاکم کا حکم کیا ہے۔ حاکم کون ہے یہ طے کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ طے کرنا ہر مومن اور ہر مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طے کرے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، ہے تو کیسا ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے، امام ہے کہ نہیں ہے، یہ پوری سلسلے کو اپنی عقل کے ذریعے طے کرے۔ اس کام کی ذمہ داری ہر مومن اور ہر مومنہ کے ذمہ رکھی گئی ہے، اور یہیں جب ہم کمزوری دکھاتے ہیں، یہیں جب ہم بجائے تحقیق کرنے کے، بجائے جستجو کرنے کے، بجائے ریسرچ کرنے کے سنے سنائے کو مانتے ہیں، تو پھر آگے مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے یہاں پر تحقیق کر کے نتیجے تک پہنچنا۔ اب اس کے بعد حکم کیا ہے، حکم کیا ہے، یہاں کی منزل جب آتی ہے تو یہاں پر دو راستے ہو جاتے ہیں، یا آدمی خود حکم خدا کا پتہ چلائے، تو کیسے پتا چلائے گا، یا تو اس پہ وہی آئے گی جو نہیں آئی، ہم میں سے کسی پہ نہیں آتی، یا ہم پر الہام ہوگا تو ہم میں سے کسی پہ نہیں ہوتا، یا ہم خواب کے ذریعے حکم خدا کا پتہ چلائیں گے تو اللہ نے وہ والا خواب ہمیں دیا نہیں ہے، وہ نبیوں اور معصوموں کے لیے ہے کہ جہاں خواب کے ذریعے بھی حکم خدا کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب پھر ذریعہ کیا ہے، حکم خدا کے پتہ چلانے کا ذریعہ قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ارشادات اور ان کی احادیث ہیں، اور یہ سب کے سب میں گفتگو اس میں کہیں اور لے جانا ہے، اس کی تمہید کے طور پر جلدی جلدی یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ سب کا سب ہے موجود، کتابوں میں حدیثیں بکھری ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، ان حدیثوں میں ہر حدیث کے بارے میں یہ پتہ چلانا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ واقعی معصوم کا ارشاد ہے بھی کہ نہیں ہے، قرآن کی آیت کی طرح کتابوں میں بکھری ہوئی حدیثیں نہیں ہیں کہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہر حدیث صحیح ہو۔ اسی لیے اہل بیت کے ماننے اور چاہنے والوں میں حدیث کے مجموعوں کے نام جو ہیں وہ آپ کو کہیں اس طرح نہ ملیں گے کہ مثلا صحیح ہے کافی، ہماری کتاب کا نام ہے اصول کافی، ہماری کتاب کا نام ہے تہذیب، ہماری کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقی، ہماری کتاب کا نام ہے الاستبصار، کہیں لفظ صحیح نہیں لگا ہے، یعنی ہم یہ نہیں مانتے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں اور حدیثوں کے نام سے جو کچھ لکھا ہے کہ قال الصادق قال الباقر قال امیر المومنین، یہ واقعی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہے، یہ تحقیق کے بعد طے ہوگا، 14 صدیوں کا جو فاصلہ ہے اس میں جو درمیان میں امام سے لے کے اب تک جو افراد آئے ہیں جو راوی کہلاتے ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں تحقیق ہوگی، وہ کون تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، وہ عادل تھے کہ عادل نہیں تھے، وہ اگر عادل نہیں تھے تو بھروسے کے لائق تھے کہ نہیں، سچ بولتے تھے یا جھوٹ بھی بولتے تھے، حدیثیں سچی بیان کرتے تھے یا گڑھ کے بیان کرتے تھے، پیسے کے لیے حدیث بیان کرتے تھے یا دین کے لیے حدیث بیان کرتے تھے. جو اتنا وقت دے کے اتنی بڑی تحقیق کر لے گا وہ یہ طے کر سکے گا کہ یہ قول قول امام ہے. اب اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوگی کہ قول امام تو ہے مگر اس میں امام نے جو فرمایا ہے وہ کیا فرمایا ہے، اس کے سمجھنے کا کام شروع ہوگا. جب سمجھنے کا کام شروع ہوگا تو پھر دیکھنا پڑے گا کس سے کہا تھا، کن حالات میں کہا تھا، تقیہ تو نہیں تھا، کیا واقعہ گزرا تھا، کیوں یہ بات فرمائی تھی، اس موضوع سے متعلق دوسری حدیثیں اور کہاں کہاں ہیں، ان میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، ان میں اور ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، کوئی تضاد تو نہیں ہے. جب یہ اس طرح کے سینکڑوں مسائل حل ہو جائیں گے تب ایک حدیث یا روایت سے حکم خدا کے نکالنے کا وقت آئے گا. تو قرآن کریم سے لے کے حدیثوں تک سے وقت حکم خدا کا پتہ چلانا ہے، یہ کام بھی ہم میں سے ہر ایک کے ذمے اللہ نے رکھا. مگر چونکہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کے ذمے رکھا تو یہ اپنی زندگی کے سارے کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام نہ کر سکیں گے، اور سب میں ہر کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، ہر آدمی انجینئر نہیں ہو جاتا، ایک فیلڈ میں جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے اور دوسری فیلڈ میں جاتا ہے تو بریلینٹ نکلتا ہے. آدمی کمپیوٹر میں آتا ہے تو زبردست کام کرنے والا ہے، اور اس سے کہیے ذرا اردو ادب کے دو شعر سنا دیئے تو ایک سطر نہیں پڑھ سکتا ہے. تو الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو سب پر اس کریم پروردگار نے اس بات کا بوجھ نہیں ڈالا، اس نے کہا تم میں سے کچھ لوگ ہونا چاہیے علم والے، جو قرآن حدیث کا اتنا علم حاصل کر لے، جو حکم خدا کا پتہ چلا لے. اب تمہاری ذمہ داری ہوگی ان سے اپنے بارے میں حکم خدا کو پوچھتے رہو. وہ بھی اپنا نظریہ تم کو نہیں دے رہے ہیں، وہ حکم خدا کو تلاش کر کے تم کو پہنچا رہے ہیں. یہ ہوئی دوسری منزل. میں نے اپنے جملے جو آپ سے دو کہے تھے ان کی تشریح میں توقف کیا ہے. پہلی منزل مومن کی یہ ہوئی کہ یہ طے کرے کہ حاکم کون ہے. اس کے بعد دوسری منزل یہ ہوئی کہ یہ طے کرے کہ حکم کیا ہے. جب یہ بھی طے ہو جائے کہ حاکم کون، میں بار بار دہراتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا مگر بات بچانے کے لیے دہراتا ہوں، حاکم عادل، حاکم قادر، حاکم عالم، حاکم رحمتوں والا، حاکم محبتوں والا، حاکم کرم والا اور عصمت والا، طاقت والا، قدرت والا، غلطی کا کوئی امکان نہیں. حکم کیا؟ اس زمین پر جو سب سے زیادہ علم والے لوگ ہیں ان کو ہم نے زحمت دی کہ وہ حکم خدا کا پتہ چلائیں، ان سے غلطی کا کم سے کم چانس اور کم سے کم امکان ہے. جب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ حکم کیا ہے تو پھر اب تیسری گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ حکم کیوں ہے. تین جملے میں نے کہے ہیں اور میں نے تیسرے جملے کے لیے اصل بات کہی تھی، اور اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو چپ بیٹھے رہیے، کوئی بات نہیں ہے. نمس میں یہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارا جو نظام ہدایت الہی ہے، اس سلسلے میں ایک بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، حاکم کون ہے، حکم کیا ہے. اب اس کے بعد اس بحث کا ہو کہ اجازت ہم کو نہیں، حق ہم کو نہیں اور ضرورت بھی ہم کو نہیں کہ حکم کیوں دیا ہے، یہ حکم کیوں ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پہلے دونوں مرحلوں میں تو ہم اپنی زحمت بالکل نہیں اٹھاتے، سنے سنائے پہ چلتے ہیں، جو سنا سنایا ہے اس کو مان لیتے ہیں. حاکم کون ہے، حکم کیا ہے، کہیں کچھ پڑھ لیا، کہیں کچھ دیکھ لیا، کسی سے کچھ سن لیا، یہی حکم خدا مان لیا. ساری بحث وہاں کرتے ہیں جہاں نہیں ضرورت ہے، اور جتنی اپنی علمی صلاحیت کی ضرورت جہاں لگانے کی ہے وہاں ہم نہیں لگاتے. ساری محنت ہونا چاہیے حاکم کون ہے ایک، اور حکم کیا ہے. اب اس کے بعد حکم کیوں ہے، جس نے یہ حکم دیا ہے اس کے پاس علم ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. جس نے یہ حکم دیا ہے وہ جتنی حکمت والا ہے ایک ذرہ برابر بھی ہمارے پاس وہ حکمت نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, وہ ہم اپنے کل کو نہیں جانتے, وہ ہمارے اس کل تمہارو والا کل نہیں, آخرت کے کل تک کو جانتا ہے, اسے پتا ہے کہ حکم جو ہم دے رہے ہیں اس کا اثر کہاں کہاں پڑنے والا ہے اور یہ کہاں کہاں اس کی زندگی کو متاثر کرنے والا ہے. یہاں پر آ کے جو گزارش میں آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, ایک مرتبہ ایک ذرا سلوات بھیجے بابا, ہم احکام مذہب میں یہ حکم کیوں دیا گیا اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا اور یہ شریعت نے یہ کیوں رکھا ہے, جو اس بحث میں جاتے ہیں یہاں پر آنے آتے آتے ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں, اس کا پورا نظام ہدایت علم دینے پر چلتا ہے, اس کا پورا نظام ہم کو علم دیتا ہے, ہم کو علم دیتا ہے, ہر چیز کا علم ہم کو اس سے ملتا ہے, لیکن ہم اس نظام ہدایت میں علم پانے پر آ جاتے ہیں اور ہماری عادت بن جاتی ہے کہ ہمیں باخبر کیا جائے, ہمیں علم ملے, ہمیں سمجھایا جائے. مگر میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا شروع میں کہ میں ان پہلوؤں کی طرف متوجہ کروں گا جن کی طرف عام طور پر ہم نظام ہدایت متوجہ نہیں ہوتے. میں آج اس میں سے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کرے آپ تک پہنچا سکوں کہ اس کا یہ نظام ہدایت جیسے ہم کو باخبر کرنا اور ہم کو علم دینے پر چلتا ہے, اسی طرح سے وہ ہماری ہدایت, ہماری تربیت کبھی کبھی ہمیں باخبر کر کے نہیں, بے خبر رکھ کے کرتا ہے. وہ ہماری ہدایت اور ہماری تربیت کبھی علم دے کے نہیں, بلکہ ہمیں بغیر علم کے رکھ کے کرتا ہے. میں نمونے اس کے دیتا ہوں, اس کی مصلحتیں وہی جانتا ہے. میں ایک ثبوت کے طور پر ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, بلکہ دو نمونے رکھتا ہوں. آپ نے بھی پڑھا ہوگا, جس کسی نے بھی مفاتیح الجنان اٹھائی ہے اور شب قدر کے اعمال کیے ہیں, اس میں یہ موجود ہے تذکرہ. شب قدر ایک ہے کہ دو ہیں کہ تین ہیں؟ سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ شب قدر ایک ہے. قرآن مجید کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر, لیلا ایک رات کو کہتے ہیں, دو راتوں کو نہیں کہتے, دو راتوں کو لیلتان کہتے ہیں, تین یا اس سے زیادہ راتوں کو لیالی کہتے ہیں. تو اگر تین ہوتی تو انا انزلناہ فی لیال القدر ہوتا مسلم, یا لیلۃ القدر ہوتا, لیکن ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے شب قدر میں نازل کیا. قرآن کہتا ہے کہ شب قدر ایک ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے مبارک رات میں, ایک مبارک رات میں نازل کیا. تین نہیں ہے شب قدر, ایک ہے. مگر ہمارے معاشرے میں تین راتوں میں عبادت ہوتی, معصومین کی روایات اور ارشادات اور ہدایات میں تین شبوں میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے, ایک اور کرتے تین میں, کیوں کرتے؟ کہا 19 کو روایت میں وارد ہوا ہے شب قدر ہوگی, کر لو اعمال. کہا 21 آئے کا پھر روایات میں آیا ہے, زیادہ امید ہے 19 کے مقابلے میں, اعمال کرو. کہا پھر 23 کا اور زیادہ امید ہے کہ یہ شب قدر ہوگی, پھر اعمال کرو. شب قدر ایک ہے اور اعمال کرو تین راتوں میں. معصوم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کے سوال کیا, چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام, اور کہا کہ مولا شب قدر تو ایک ہی ہے. کہاں کا پھر مولا ہمارا مالک ہمیں کیوں نہیں باخبر کر دیتا کہ کون سی شب قدر ہے, ان تین راتوں میں کون سی ہے, بتا دے کون والی ہے. ظاہر ہے کہ بتا دے کون والی ہے, اطمینان ہو جائے. امام نے جملہ سنیے, میں آپ کی خدمت میں کیا بات عرض کر رہا تھا کہ حاکم کون, حکم کیا, یہ دو چیزیں جاننا ہمارا کام ہے, لیکن پھر حکم کیوں, اس کے پیچھے اگر جائیں گے تو اپنا نقصان کر سکتے ہیں, فائدہ نہیں. نہیں کر سکتے. میں اس کا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا, اسی میں نے کہا کہ تربیت بے خبر رکھ کے بھی کرتا ہے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ, یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ ان تینوں راتوں میں سے معین کر دے کہ کون سی رات شب قدر ہے, تو یہ بتاؤ کہ تمہیں آخر پریشانی کیا ہے, تمہیں پریشانی کیا ہو رہی ہے کہ جو نعمتیں اور جو برکتیں اور جو رحمتیں اور جو مغفرتیں ایک رات میں ملنے والی تھی اس کا امکان تین راتوں میں اللہ نے پھیلا دیا. تو اگر معلوم ہو جاتا تو وہ چانس ہماری زبان میں, وہ گنجائش ایک رات کی رہ جاتی, بے خبری کے ذریعے اللہ نے اسے تین راتوں میں پھیلا دیا ہے. تو ایک رات کا اجر پانے کے بجائے ہے ایک ہی رات شب قدر, مگر انسان کو تین راتوں کی رحمت مل جاتی ہے, تین راتوں کی مغفرت مل جاتی ہے, تین راتوں کا اجر مل جاتا ہے. تو اگر وہ بے خبر رکھتا ہے تو بے خبر رہنے ہی میں ہماری مصلحت ہوتی ہے, اور وہ ہر جگہ ہر حکم کے پیچھے کیوں وہ حکم دے رہا ہے یقیناً مصلحتیں ہیں, حکمتیں ہیں. ایک سے زیادہ مذہب کی زبان میں اس کو کہتے ہیں حکمت, یعنی جن اسباب سے اللہ کوئی حکم دیتا ہے کبھی کبھی ان کی حکم دینے کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہے اور کبھی نہیں بتاتا. ہم عادی ہو گئے ہیں جاننے کے, لہذا ہم ہر جگہ کریتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نظام ہدایت الہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں وہ بے خبر رکھ کے ہماری تربیت کرتا ہے, باخبر نہیں بنانا چاہتا ہم کو, ہماری مصلحتیں اور ہمارے نہ جانے کتنے اس میں بھلائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں یا کتنی برائیوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے سبب. میں ایک نمونہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ بھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. امام اس سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے صحابی سے پہل کر کے, اور اس گفتگو میں مولا نے اس سے کہا کہ پروردگار عالم تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. ظاہر ہے کہ پروردگار تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے, لیکن امام کو کچھ خاص بات کا تذکرہ کرنا ہے. امام نے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں امام پروردگار خوب واقف ہے, اچھی طرح واقف ہے, اور اپنے بندوں کو بھی واقف کر سکتا ہے لیکن واقف نہیں کرتا, بے خبر رکھتا ہے. دیکھیے اللہ ہم کو کن کن چیزوں سے مصلحتیں ہیں اس کی, ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارے موت کا دن جگہ وقت سب معین ہے لیکن ہمیں باخبر نہیں کرتا. میرے مربی اور بزرگ تھے مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ, ان کا ایک جملہ یہاں پہ میں دہراتا ہوں کہ خالی اگر موت سے باخبر کر دے ہم سب کو ٹائم ٹیبل معلوم ہو جائے کس کو کب موت آنا ہے, ہم کو سب کو پتا چل جائے تو کسی کو 10 سال بعد آنا ہے, کسی کو 5 سال بعد آنا ہے, تو اسی کو ابھی آئی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو خالی موت کا ٹائم معلوم ہونے ہی سے مر جاتے. اس کے بعد دو جملے ان کے بڑے قابل قدر رہے, کہا کہ ہم انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ کمزور دل والے اور بزدل, اور کچھ مضبوط جگر والے تگڑے. کہا یہ جو کمزور والے یہ تو بےچارے بس سنتے ہی مر جاتے, اور کچھ جو مضبوط دل والے تھے وہ ارے ابھی تو 20 سال پڑے اور لے کے جو اپنی طاقت کو نکلتے تو پورے معاشرے کا جینا دوبر کر دیتے. تو کتنی مصلحتیں ہیں, کہاں اس نے بے خبری کے ذریعے کن کن برائیوں کو کنٹرول کیا ہے نہیں پتا ہمیں. باخبر بناتا ہے ہم کو مذہب, اکثر باخبر بنا کے تربیت کرتا لیکن کہیں کہیں بے خبری کے ذریعے تربیت کرتا ہے. روزی میں بے خبر رکھتا ہے, روزی کے بارے میں بے خبر رکھتا ہے, کس زمین پر کس کے ہاتھوں سے نماز عشاء کے بعد والی دعا پڑھتے ہیں آپ, اللہم انہو لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلب من خطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلب علم الدار وانا فی معنی طالب کالحیران لا ادری افی سال ہوا ام فی جبل. بس اپنے اندازوں پہ دوڑ رہا ہوں بار شہروں شہروں روزی پانے کے چکر میں, مجھے نہیں پتا کہ آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے, میدان میں ہے کہ پہاڑوں پہ ہے, میری روزی کہاں مجھے نہیں پتا, کس کے ہاتھوں میں ہے, کس کے ذریعے سے ہے, آسانی میں ہے سختی میں ہے, مجھے کچھ پتا نہیں. تو جانتا ہے, تو میرے مشکل کو آسان کر دے. تو میرے عزیزو اس نے روزی کی خبر کیوں نہیں رکھی؟ یہ جو پوری دنیا کی ایکٹیویٹی ہے، یہ جو پوری دنیا کی سرگرمی ہے، اگر سوچئے یہاں ہم سب جتنے بیٹھے، ہمیں پتا چلتا کہ ابھی 3 دن تک کوئی روزی ملنے والی نہیں، پہلی روزی 5 دن بعد، یہاں نہیں وہاں، تو یہ ہماری ساری سرگرمی اور ایکٹیویٹی زیرو ہو جاتی، اور یہ دنیا ایک مردوں کی دنیا بن کے رہ جاتی. خالی اس بے خبری نے اس دنیا کو زندہ انسانوں کی دنیا بنا رکھا ہے. خیر میں روایت سنا رہا تھا، وہ کام کی روایت ہے. امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جن سے اللہ باخبر ہے، تمہیں باخبر نہیں کرتا. کون 3 چیزیں؟ کہا تم جو زندگی میں دن بھر رات بھر جو کام کرتے ہو، اچھے برے جیسے جیسے، ان میں جو اچھے کام ہیں، اچھائیاں نیکیاں، ان اچھائیوں اور نیکیوں میں ایک اچھائی، ایک نیکی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس پر اللہ تم سے اس طرح راضی ہو جائے کہ پھر کبھی اپنی رضا تم سے واپس نہیں لے اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہو. انہی کاموں میں ہے کوئی کہ جس پر اللہ اس طرح راضی ہو جائے. مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ نیکی کون والی ہے تمہاری. وہ نماز ہے، وہ تمہارا روزہ ہے، وہ خیرات ہے، وہ جو تم نے زمین پہ پتھر پڑا تھا کنارے ڈال دیا ہے وہ ہے، وہ جو تم نے غریب کے گھر عید کے دن جو 10 پاؤنڈ بھجوا دیے تھے وہ ہے. تمہیں نہیں پتا، اسے پتا ہے کہ اس میں سے وہ کون سی نیکی اس پر وہ اس طرح راضی ہو جائے گا کہ اس پر کبھی ناراض نہیں ہوگا. کہا اسی طرح سے تمہارے گناہ ہیں، تمہاری برائیاں ہیں، ان پر بھی، ان میں وہ گناہ چھپا ہے کہ جس گناہ پر اللہ ایسے ناراض ہوگا کہ پھر کبھی راضی نہیں ہوگا. کہا اسی طرح سے اس زمین پر جن کے درمیان تم زندگی بسر کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کون کیا ہے، لیکن ان میں وہ بھی بندے ہیں اللہ کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ راضی اور خوشنود ہے. روایت کے الفاظ ہیں جو اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، محبوب ہے، مگر تمہیں نہیں بتاتا اللہ کے ان میں وہ کون سا ہے. بہت سے اچھے لوگ ہیں، یہ والے مولانا صاحب ہیں کہ وہ والے بزرگوار جو بہت عبادت گزار ہیں کہ وہ والے جوان جو اپنی ذاتی کاموں کو چھوڑ کے مذہبی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اچھے اچھے لوگ تو بہت دکھائی دیں گے. اب کون ہے؟ اور ہم جن کو اچھا سمجھ رہے ہیں انہی میں کا ہے، یا اللہ کی نگاہوں میں کوئی ایسا ہے جو ہماری نگاہوں سے چھپا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سوچ سکتے کسی کے بارے میں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کہا یہ بھی جانتا اللہ مگر تمہیں نہیں بتاتا. تو سننا والا جو امام کا صحابی تھا، اس نے کہا مولا اگر بتا دیتا تو اچھا تھا، باخبر کر دیتا کہ ہماری نیکیوں میں نیکی کون سی ہے جس پر ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا، پھر ناراض نہیں ہوگا. ہمارے گناہوں میں وہ گناہ کون سا ہے جس پر ہو سکتا ہے یہ سلواتی ہو والی نیکی.
اللہ صلی اللہ محمد محمد.
ہمارے گناہوں میں وہ برائی، وہ گناہ کون سا ہے جس پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا پھر راضی نہیں ہوگا. وہ ہمارے درمیان، ہم جن کے درمیان ہیں، جن انسانوں سے دوستی تعلقات ہیں، ان میں اب وہ اس کا محبوب و پسندیدہ بنتا اور ولی خدا کون سا ہے؟ کہا بتا دیتا تو اچھا تھا. کہا کیوں بتا دیتا؟ کیوں بتا دیتا؟ کہا اس لیے بتا دیتا کہ نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کرتے جائیں مگر پھر بھی نیکیاں چھوٹتی ہیں. تو اگر ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ وہ والی نیکی کون سی ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے گا تو سب چھوٹ جاتی نیکی، وہ نہ چھوٹتی. اب دیکھیے چالاک مومن، وہی چالاکی جو ہم میں آپ پہ بھی پائی جاتی ہے کہ کون والا ثواب کا کام کر لیا جائے کہ جنت پکی ہو جائے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کہا اور سب گناہ کہاں کہاں بچائیں اپنے آپ کو. ہمارے ایک دوست تھے شوگر کے مریض ہیں، تھے نہیں الحمدللہ، اللہ زندہ رکھے. جتنا شوگر کے مریض تھے اتنی مٹھائی کے شوقین تھے، ہر کھانا کھاتے تھے، ہر چیز. تو ان کو جب کہا کہ ارے بھائی آپ جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، کہ لے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی اکیلا کتنی چیزوں سے پرہیز کرے؟ میں دو چار لشکر وشکر ہوں تو پرہیز کیا جائے، آخر ایک اکیلا آدمی کتنی چیزوں سے پرہیز کرے؟ تو وہی ہمارا آپ کا سب حال ہے کہ ایک اکیلے تو ہے، کتنے گناہوں سے پرہیز کرے آخر. لیکن جو شوگر کے مریض کا حال ہے کہ اگر وہ کتنی چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو اس کی صحت بگڑے گی اور موت تک آ سکتی ہے. ویسے ہی مومن کا حال ہے کہ ہمیں گناہوں سے پرہیز تو کرنا ہے, جتنا زیادہ پرہیز کر لے جائیں گے اتنا صحت مند تقویٰ ہمارا رہے گا, اتنا کردار مضبوط رہے گا. جتنی بدتریزی بڑھتی چلی جائے گی ایمانی روح کو خطرہ بڑھتا چلا جائے گا. کہا کہ مولا کم سے کم وہ گناہ نہ کرتے جس کے پر اللہ ایسا ناراض ہوگا کہ راضی نہیں ہوگا, اور کوئی گناہ کرتے تو کرتے, اس لیے جان لیتے. کہا مولا اتنے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کا, ہر طرح کے تعلقات, کسی سے دوستی, کسی سے دشمنی, کسی سے کینہ, کسی سے محبت, کسی کا احترام, کسی سے بے تکلفی, اب ان میں کون ولی خدا ہمیں پتا نہیں, تو سال دو سال میں ایک آدھ جھگڑا تو کسی سے ہو ہی جاتا ہے ہمارا. تو کم سے کم اگر پتا چل جاتا کہ بھائی ولی اللہ یہ صاحب ہیں, اللہ کے ولی یہ ہے, تو اور سب کا حق ادا ہوتا نہ ہوتا مومن کا, اس بندے مومن کا کم سے کم خیال رکھتے کہ اس کی توہین نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہو. دیکھیے اس کے تربیت کے نظام کو دیکھیے. مولا نے کہا اسی لیے تو باخبر نہیں کرتا. یہ تم باخبر ہونا چاہتے ہو, جس وجہ سے تم باخبر ہونا چاہتے ہو اسی وجہ سے اللہ باخبر نہیں کرتا. یہ بھی جانتا ہے کہ حاکم کون ہے مگر یہ نہیں مانتا کہ حکم کیا ہے. چلیے ہو گیا, ایک صلوات بھیجے مولا. سلوار تھوڑی پیچھے والے بڑھیا آرام کر. آدھا آشرا تو آپ کاٹ ہی لے گئے اور آدھے کے بعد بچتے ہی کیا ہے. سلوار ذرا پرزور دے دیا. ہمارے بزرگوں میں نجف میں علماء کچھ دنیا میں ہیں, کچھ رخصت ہو گئے, ان کے جو بے تکلف گفتگو کے بعد اجزاء سننے کو ملے بچپن میں, اس میں ایک نجف میں ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے, جو اس وقت بزرگ ہے اس وقت طالب علم تھے, کہا نماز پڑھائیے. پڑھاؤ پڑھاؤ تم پڑھاؤ. کیوں؟ کہا تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا دوہرا ثواب ملتا ہے. کیوں ثواب ملتا ہے دوہرا بھائی؟ کہ ایک بار تمہارے پیچھے پڑھنے کا, ایک بار گھر میں جا کے دوہرانے کا. تو میری مجلس سے بھی دوہرا ثواب ملتا ہے. اسی لیے تو نہیں بتاتا ہوں, جس وجہ سے تم جاننا چاہتے ہو اسی لیے نہیں بتاتا. بڑی قیمتی روایت ہے عزیزو. کہا مولا کیوں؟ کہا سنو, اگر تمہیں یہ بتا دے کہ یہ والی نیکی جس پر اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا, تو وہی نیکی کر کے بیٹھ رہو گے چین سے کہ اللہ تو راضی ہو گیا, اب کیا پڑھیے, ہوگا یا نہیں ہوگا یہ. لیکن اب چونکہ پتا نہیں, لہذا جب کوئی اچھا کام سامنے آیا لاؤ کر لے, شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے. کر کے بیٹھے ہی تھے, پھر دوسرا کام سامنے آیا, لاؤ یہ بھی کر لے, شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے. پھر تیسرا سامنے آ گیا. یعنی ہر اچھے کام کی طرف بڑھنے کا جذبہ اس بے خبری سے پیدا ہو جائے. اگر برائی کا پتہ چل جاتا اسے چھوڑ بیٹھتے, لیکن اب جب پتہ نہیں تو کوئی گناہ ہٹو اس سے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہٹو اس سے, کہیں اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو جائے. بھاگو اس سے, ہٹو اس سے, کہیں اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو جائے. اگر پتہ چل جاتا کون ولی خدا ہے تو خالی اس کا احترام کرتے. اب جو پتہ نہیں تو مجلس میں جتنے مل رہے یہی چھپا ہوا رستم نہ ہو. اس کا احترام کرو, اس کا احترام کرو, اس کا احترام کرو. اب سب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں. میرے عزیزو, اگر خالی اس ایک ہدایت مذہب پہ عمل کیا جائے تو وہ معاشرہ اور وہ سوسائٹی وجود میں آئے گی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والی ہوگی, برائیوں میں پیچھے ہٹنے والی ہوگی. سب ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لہٰذا اس کی کوشش. اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ ٹھیک حکم خدا جو ہمیں مل جائے, لیکن وہیں میں بار بار زور لگا رہا ہوں, حکم ہے کہ نہیں, کہیں رسم و رواج تو نہیں ہمارے علاقے کے. اس وقت جو سب سے بڑی آفت ہے, جو میں نے دو دن پہلے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا جملہ دہرایا تھا آپ کے سامنے, کہ پانی ہماری حفاظت کے لیے ہے. لیکن پانی کب حفاظت کرے گا ہماری؟ جب ہم پانی کی حفاظت کریں گے, ہم پانی کو گندلا کریں گے, پانی میں جراثیم ملائیں گے, پانی میں مل کا کچرا ڈالیں گے, پانی میں دریا میں سیور لائن جوڑیں گے, پھر اس سے پانی پیئیں گے, تو یہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا, ہمارا قاتل بن جائے گا, ہماری زندگی کا خطرہ بن جائے گا, ہماری صحت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا. اگر پانی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہماری حفاظت کرے, تو ہمیں پانی کی حفاظت کرنا چاہیے. میرے عزیزوں, 14 صدیوں میں مسلسل مذہب میں باہر سے ملاوٹ کی کوشش ہوتی رہی ہے, کبھی عقیدے کو ملایا گیا, کبھی اعمال ملائے گئے, کبھی اضافے کیے گئے, کبھی بڑھایا گیا, کبھی گھٹایا گیا, اور یہ چلا آ رہا ہے. ہوش مند مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ نے اسے جو عقل دی ہے, اللہ نے جو اسے شعور دیا ہے, اللہ نے جو اسے سمجھ دی ہے, اس شعور اور اس سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے وہ دین کے بارے میں سمجھداری کا کم سے کم اتنا ثبوت دے جتنا مارکیٹنگ میں عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے. آپ سبزی کے سیکشن میں اور پھل کے سیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ آنکھ بند کر کے نہیں اٹھا لیتے. ایک معروف خطیب تھے بر صغیر کے, تقسیم ہند و پاکستان سے پہلے انڈیا میں پڑھتے تھے پھر کراچی, خطیب اعظم مولانا سید محمد دہلوی مرحوم, ان کی کتاب ہے نور الاصر, پڑھنے کے لائق, حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی بہت ہی ظریف اور پر مزاق اور عالم اور نکتہ سنج. وہ کہتے تھے کہ ایک درجن, آپ لفظوں سے خود مفہوم انشاءاللہ محسوس کر لیں گے, کہتے تھے کہ ایک درجن کیلے لینے جاتے ہیں, اب اپنے علاقے میں درجن سے ملتے ہیں, تول کے نہیں, شاید یہاں تول کے ملتے ہیں, کہ ہم ایک درجن کیلے لینے جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی داغی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پتا نہیں حکومت کے لیے سربراہ منتخب کرنے والوں نے کیسے معیار انتخاب بنایا کہ جتنے دیکھو یا کوئی داغی دکھائی دیتا ہے یا کوئی باغی دکھائی دیتا ہے. تو اگر پھل کی دکان پہ بھی ہم جاتے ہیں تو جتنی سمجھداری ہمارے اندر ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پرانا ہو گیا ہے, یہ سوکھ گیا ہے, یہ کھٹا ہوگا, سبزی لاتے ہیں تو جتنی سمجھداری دکھلاتے ہیں, اور گوشت کی دکان پہ تو زیادہ ہی سمجھداری دکھلاتے ہیں, تو یہ ساری سمجھداریاں ہماری مذہب کے معاملے میں آ کے پیچھے چلی جاتی ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کم سے کم ایک انسانی شعور اور عقل جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا استعمال مذہب کے معاملات میں کرنا چاہیے, خرق مرد نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں بھی مسائل کر نہیں ہوتے, لیکن ہمارے یہاں جو خوب ہوتا ہے کہ اس دال میں وہ دال رنگ کے ملا دی گئی پتا بھی نہیں چلتا, تو ملاوٹ کو پکڑنا ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اتنی سمجھداری جو روزمرہ کی خریداری میں ہم کر رہے ہیں, ملاوٹ پکڑ رہے ہیں, مذہب کے معاملے میں ہونا چاہیے. حکم خدا کیا ہے اس کے بارے میں پوری تحقیق کر کے اور یقین حاصل کرنے کی ضرورت ہے, سنے سنائے مذہب پر یا دیکھتے ہوئے دیکھے ہوئے مذہب پر. میں نہ جانے کتنے نمونے ہیں, میں سراحت سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ معصومین, یا ان سے میں ایک نمونہ خالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو زیادہ سخت نہیں ہو آپ کے لیے, معصومین اور اپنی بہنوں سے خاص کر کے, یا ان سے متعلق شخصیات جو معصومین سے وابستگی کے باعث ان کو بھی اللہ نے ان منزلتوں سے نوازا ہے کہ وہ ہماری طرف سے وسیلہ بن سکتے ہیں یا شفاعت کر سکتے ہیں. مثلا جناب سلمان فارسی, مثال کے طور پر, مثال کے طور پر جناب رشید, حجر ابن عدی, شہدا, کتنی جگہوں پہ آپ جائیں گے ان مدارات پر, ان مدارات پر جہاں جانے والے مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل دور کر سکیں گے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں, تو جا کے دعا کرو, جا کے فریاد کرو, جا کے لپٹ کے رو ذریعے سے کہ آپ اگر ظاہری دنیا میں موجود ہوتے, شہید نہ ہوئے ہوتے, تو آپ کے دروازے پہ ہم آتے تو کیا خالی ہاتھ واپس جاتے؟ جب آپ اپنے دروازے سے دشمن کو خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتے تھے تو مجھے کیسے بھیج دیں گے؟ رو کے مانگو کیسے نہیں ملے گا؟ لیکن میں پوچھتا ہوں زریحوں میں اور روزوں میں اور دروازوں میں اور چوکٹوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں یہ چٹے کیوں باندھی جاتی، یہ تالے کیوں لگائے جاتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، کس مذہب نے سکھایا؟ آپ وہاں مشکل کشائی کے لیے گئے ہیں، تالا لگانے کے لیے نہیں گئے ہیں، آپ یہ دعا کرنے گئے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو تالے لگ گئے ہیں ان کو وہ کھول دیں، یہ بے ادبی ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ نے مناظر، پاکستان میں بھی دیکھے ہوں گے، اور جگہوں پہ زیارت کے لے جائیے گا، دیکھیے گا اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے اسی ایک جملے پر کل سے میرے خلاف کوئی گفتگو شروع ہو جائے، وہابیت کا تمغہ دے دیا جائے، لیکن میرے عزیزوں ان جھوٹے الزامات کے خوف سے سچائی کو کب تک اٹلا جا سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، وہاں جا کے جب توسل کا اتنا بڑا دروازہ کھلا ہوا اور دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہے، تو ان چٹوں کے باندھنے سے کیا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں، میرے دروازے پر آ کے کوئی یہی کام شروع کر دے، آپ کے دروازے پہ شروع کر دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ راضی ہوں گے اس کے اوپر؟ آپ نے کبھی اپنے مولا سے، آپ سے مراد آپ نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار تعلیم یافتہ، مجھے ان سے امید نہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا روزوں پر جو چٹے باندھ رہی ہیں، امام سے پوچھا کبھی کہ آپ اس پر راضی ہیں؟ ہمارے دروازے پہ اگر کوئی شریر بچہ کسی کلر سے چاک بنا دے تو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا، ہم اپنے بچے کو بھی اجازت نہیں دیتے، تو ان کے روزوں کو جو ہم اپنی مرضی سے کہیں تالے کہیں چیز جہاں جو چاہے کر رہے ہیں، اور پھر فرض کر لیتے ہیں خود ہی اپنے اعتبار سے، نہ جانے کیا کیا کہ یہ میت منت پوری ہو جائے گی تو یہ کریں گے۔ مذہب کہتا ہے کار خیر کرو، منت کی، منت کا مطلب ہے کسی کار خیر کی نیت کرنا، اور جتنا تمہارا بڑا کام ہو اتنے بڑے کار خیر کا ارادہ کرو۔ اگر بچے کی بیماری کی شفا چاہتے ہو تو پھر کم سے کم یہ کار خیر کی نیت کرو کہ میرا بچہ جی اٹھا تو میں ایک یتیم کی پرورش کر کے اسے زندگی میں عزت دے دوں گا، کار خیر کرو۔ کم سے کم اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ بولتا نہیں، یہ بولنے لگے تو کچھ نہیں، تو کم سے کم ایک ذکر حسین کی مجلس کر کے اعلان کرو کہ ہم آپ کے حق کے لیے ہمیشہ قائم رہیں گے، ہمیشہ کھڑے رہیں گے، ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے، میرے بچے کو زبان دے دیجیے۔ تو میرے عزیزو، میں نے ایک نمونہ خالی آپ کے سامنے رکھا ہے اس بات کے عرض کرنے کے لیے، اور وہ جو جھجھک کے رکھا ہے، بہت سہم کے رکھا ہے، کہ مذہب کیا ہے اور مذہب کیا نہیں ہے، حکم خدا کیا ہے اور حکم خدا کیا نہیں ہے، اس کو سمجھے بغیر عمل کے راستے پر ہم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ خیال رکھنا چاہیے جب یہ یقین ہو جائے کہ حکم خدا ہے، حکم مذہب ہے، حکم مولا ہے، حکم امام ہے، حکم پیغمبر ہے، تو ہمیں اس یقین کے بعد آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس یقین تک نہ پہنچ جائیں تو ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم دھیرے دھیرے وہ سب کرتے رہیں جو مذہب نہیں ہے، مذہب سمجھ کے کرتے رہیں، اور وہی ہم سے چھوٹتا چلا جائے جو اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے نظام بن جایا تھا۔ میرا عزیزو، کربلا کے میدان میں جنگ تھی تو کس چیز کی تھی؟ ایک طرف خرافات والے تھے، ایک طرف حکم خدا کی مخالفت والے تھے، گانے باجے والے تھے، رقص و سرود والے تھے، بدکاری والے تھے، شراب پینے والے تھے، اور دوسری طرف حکم خدا کی پابندی والے تھے، تکبیروں والے تھے، تحلیل والے تھے، مناجات والے تھے، تلاوت قرآن والے تھے، اللہ کی عبادت والے تھے۔ دونوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، وقتی طور پر دنیا سمجھی یزید کامیاب ہو گیا، مگر سچائی سامنے آئی کہ یزید ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا۔ سید سجاد اپنی بہنوں اور اپنی پھپھویوں کا قافلہ لے کے کربلا کے میدان سے 11 محرم کو چلے تھے، 12 کو کوفے کے بازاروں سے اس قافلے کو گزارا گیا تھا اور تماشائیوں کا مجمع لگایا گیا تھا۔ میں نے کسی دن آپ کے سامنے مسائل پڑے ہیں کہ تماشائیوں کی شدت اور کثرت کے باعث قافلہ دیر تک رکتا تھا، پھر تھوڑا سے چلتا تھا، اور ساری نگاہیں بیویوں کی طرف اٹھ رہی ہیں، زینب بے چین ہو کے آواز دے رہی ہے، بے غیرتوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو لا کے ہمیں چادر دے دے؟ کوئی سننے والا نہیں تھا زینب کی آواز کو،
مگر زینب کا بھائی زینب کا ماجایا اس صدا کو نوک نیزہ کی بلندی سے سن رہا تھا. نوک نیزہ کی بلندی سے حسین نے ایک مرتبہ تلاوت قرآن شروع کر دی. حسین تلاوت کر کے کہہ رہے تھے میری بہنا میری بہنا تم نے دیکھا ہے میرا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہے, تم تو خود نہ وہاں پڑ رہی تھی. نانا رسول اللہ ارے آپ بلا کے سماوات درود و سلام بھیجے اور آپ کے نواسے کی لاش خون و خاک میں لتڑی ہوئی کربلا کی تپتی ریت کو پڑی ہے. بہن میرے بدن سے میرا بوسیدہ لباس تک چھین لیا گیا, بہن چادر کہاں سے لاؤ؟ مگر میں تلاوت قرآن کر کے ساری نگاہوں کو اپنی طرف پھیرے لیتا ہوں تاکہ تمہارے پردے کا اہتمام ہو جائے. بیمار اس منظر کو بھی دیکھ رہا ہے. دربار یزید کی دربار ابن زیاد کی بے چینیاں بھی سید سجاد نے دیکھی. اب قافلہ لٹا ہوا قافلہ شام تک پہنچ گیا ہے. کون سا شام؟ کون سا شام؟ جس شام کی مصیبت کا تذکرہ امام سجاد نے ہمیشہ تب کیا جب کسی نے پوچھا کہ بڑی مصیبت کہاں پڑی. بندوں فکر سنو ادارو ان شاء اللہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے. قافلہ آگے آگے چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آواز دی, یہ بتاؤ علی ابن حسین کربلا میں جو جنگ ہوئی تمہارے باپ اور یزید کے درمیان اس میں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے؟ دل کے دکھانے والی باتیں ہیں. جس کے خیمے جلے ہوں, جس کے گھر کی ساری لاشیں کربلا کے میدان میں تپتی ریت پہ رہ گئی ہوں, جس کی بہنوں اور بھائیوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہو, اس سے یہ سوال کیا جائے کہ جیتا کون اور ہارا کون؟ مگر یہ امام وقت سے سوال ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اگر یہ طے کرنا چاہتا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون تو یہاں نہ طے کر, شام میں نہ دیکھ, کربلا کے میدان میں نہ دیکھ, کربلا کے مقتل میں نہ دیکھ, بلکہ دیکھنا ہے تو چل کے دیکھ مسجدوں میں, چل کے دیکھ مسجدوں میں, چل کے دیکھ. اگر مسجدوں سے ارے اذان کی آواز آ رہی ہے تو سمجھ لے کہ میرا بابا حسین جیت گیا, اور اگر مسجدوں سے آواز اذان آنا بند ہو گئی تو سمجھ لے کہ یزید جیت گیا. پوچھنے والا شرمندہ ہو کے سر جھکا کے چلا گیا. لٹے قافلے کو سید سجاد شام کے دربار تک لے آئے. کن مصیبتوں سے گزرے, ایک فکرہ خالی گواہی دیتا ہے. جب مدینے قافلہ پہنچ گیا مصیبتوں کی ساری داستان ان کے سینے میں دفن ہے. کربلا میں ایک ایک لاش کو اٹھتے دیکھا ہے, کربلا میں اکبر کے کلیجے کی بچی کے زخم کو دیکھا ہے, کربلا میں قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے, کربلا میں حسین کے جسم کو پامال ہوتے دیکھا ہے. مگر جب پوچھنے والے نے سوال کیا اے علی ابن حسین سب سے بڑی مصیبت تم پر کہاں پڑی تو کربلا کا نام نہیں لیا. بیمار نے ایک مرتبہ کہا پوچھتا ہے سن, ارے سب سے بڑی مصیبت ہم پر شام میں پڑی. شام 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 کا بازار, ارے ہمیں غلاموں کی طرح اور ہماری پھوپھیوں اور بہنوں کو کنیزوں کی طرح گلی گلی کوچے کوچے پھرایا جا رہا تھا. چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع تھا. غیرت دار بیٹا حسین کا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں صبر کا لنگر. وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی انقلبون الا لعنة اللہ علی الظالمین. ہمارے رہا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. مالک ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما. باپ کے معصومین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بیمار کربلا کا واسطہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. شہداء کربلا کا واسطہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. مالک دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. مالک مومنین و مومنات کی جان لینے کے در پہ ظالموں کو اس کو نابود کر دے, ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے, ان مملکتوں کو تباہ کر دے جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. پروردگارا ہم سب کو حج جو زیارت کی توفیق عنایت فرمائے. مالک جن پر حج واجب ہو چکا ہے ان کو اسی سال سفر حج کی توفیق عنایت فرمائے. بارالہ ہماری اگلی نسلوں کو اس طرح سے تربیت کرنے کی توفیق دے کہ وہ بھی صاحب ایمان زندگی بسر کرے. بارالہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. وقت موت محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت پر اور ایمان پر موت کی توفیق عنایت فرما. مالک مولا زمان نے کہا کہ میں ان کو اس میں ظہور عنایت فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے. ماتم حسین.